الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة قال الله تبارك وتعالى في مقام اخر وجاهدوا في الله حق جهاده قال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد مازن الى يوم القیامہ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم. قابل قدر بزرگان محترم, نوجوان ساتھیوں, ایک لمبے سفر کے بعد آج ہی آپ حضرات کے سامنے حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. چند روز پہلے فیصل آباد, اسلام آباد, وہاں سے کراچی, حیدرآباد, رات مظفر گڑھ اور پھر ابھی سیٹلا ٹاؤن میں جمعہ پڑھا کر آپ کے سامنے حاضری ہو رہی ہے. گزشتہ جمعہ جہاد کے عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا اور گفتگو مکمل نہیں ہونے پائی تھی کہ جمعہ کا وقت ختم ہونے کے باعث تقریر ختم ہو گئی تھی. آج بھی ارادہ یہی ہے کہ جہاد کے عنوان پر کچھ گفتگو ہو. اصل بات یہ ہے, جو عمل امت کے ماحول سے نکل جائے, جو کام کسی قوم کے ماحول اور معاشرے میں نہ ہو رہا ہو, اس کام کی اہمیت اور ضرورت کا احساس دلوں سے ختم ہو جاتا ہے. بدقسمتی سے آج مسلمان جہاد کی راہ پر گامزن نہیں ہیں. جہاد کا راستہ ترک کرنے کے باعث آج ہم ذلت, خاری اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں. در در کی ٹھوکریں کھانا ہمارا مقدر بن چکا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء حق جہاد کی اہمیت اور ضرورت کو بیان کر کے امت کو جہاد کے راستے پر لائیں, تاکہ امت جہاد کی راہ پر کھڑی ہو کر اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کر سکے. جہاد کیوں کر لازم ہوا؟ حالانکہ جہاد کوئی اچھی بات دیکھنے میں نہیں ہے کہ ہاتھ میں تلوار لے کر میدان میں آنا, کلاشن کوف لے کر, ٹینک لے کر, جہاز لے کر, بمبوں سے طیارے لاد کر پھر دشمن کے ٹھکانوں پر گرانا بظاہر انسانیت کا قتل ہے. بظاہر لوگوں کو تڑپانا, پریشان کرنا, ان کے گھروں کو مسمار کرنا ہے, لیکن جہاد اسلام میں جس نظر سے موجود ہے, اس کا معنی اور اس کا مقصد قتل و غارت گری نہیں ہے. دنیا میں لوگ جنگیں کرتے ہیں, لڑائیاں لڑتے ہیں فتوحات کے حصول کے لیے, ملکوں پر قبضہ کرنے کے لیے, کمزور ملکوں کا مال و دولت اور سرمایہ لوٹنے کے لیے. جیسا کہ آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں, امریکہ اور اس کے حواری کمزور ملکوں پر حملہ آور ہو کر وہاں اپنی فوجیں اتار کر ان ممالک میں قبضہ کر کے وہاں کے وسائل لوٹتے ہیں, پٹرول لوٹ کر لے جاتے ہیں, سونا چاندی لوٹ کر لے جاتے ہیں, جو چیز وہاں سے انہیں میسر آتی ہے وہ لوٹ کر اپنے ملکوں میں پہنچاتے ہیں. لیکن اسلام کا تصور جنگ, اسلام کا تصور جہاد یہ نہیں ہے. اسلام جنگ کو لوٹ مار کے لیے نہیں کرتا. اسلام جنگ اور جہاد کوئی فتوحات کے حصول کے لیے نہیں کرتا, بلکہ اسلام کا انداز تو ایسا ہے کہ اسلام سب سے پہلے اپنی مخالف قوم کو دعوت دیتا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. کیا کہتا ہے؟ تم مسلمان ہو جاؤ. ہم اللہ کے بندے ہیں, خدا کے دین کو ماننے والے, اللہ کے دین پر چلنے والے ہیں, تم بھی اللہ کے دین پر چلنے لگ جاؤ, ہمارے بھائی بن جاؤ, ہمارے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت اور محمد کریم کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ. تم ہمارے بھائی ہو, تمہاری جانیں, تمہارے مال, تمہاری عزتیں, آبروئیں ہم پر حرام ہیں اور ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے. نہایت ہی اخلاق سے, بہت ہی محبت سے, بڑے ہی پیار سے اسلام کے محاسن بیان کر کے, اسلام کی خوبیاں بیان کر کے دشمنوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اب ذرا دیکھیے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خط لکھے, بڑے بڑے حکمرانوں کے نام خط لکھے, اس میں نہایت ہی مختصر لفظوں میں آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کیا تھی, اسلم تسلم, اسلام لے آؤ, اسلام قبول کر لو, سلامتی پا جاؤ. ہم تمہیں دعوت اسلام دیتے ہیں تاکہ تم سلامتی پا جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ, تمہیں دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہو جائے, آخرت کی کامرانی بھی نصیب ہو جائے. کس قدر اسلام میں غم غساری ہے, کس قدر اسلام میں دوسرے انسانوں کی محبت ہے, اور اسلام کس قدر خیر خواہ ہے اپنے دشمنوں کا ہے کہ دشمنوں سے کہتا ہے کہ تم بھی دارین کی سعادت حاصل کر لو, تم بھی سلامتی حاصل کر لو, تم بھی کامیابی کی راہ پر آ جاؤ. یہ نہیں کہتا تم ہمارے غلام بن جاؤ, یہ نہیں کہتا, یہ نہیں کہتا تم ہمارے نوکر بن جاؤ, یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے تم ہمیں اپنا مال و دولت سرمایہ دو, یہ نہیں کہتا, بلکہ کہتا ہے اسلمو تسلمو, اسلام لے آؤ سلامتی پا جاؤ. اگر اسلام قبول کر لو گے, ایک آنے کا بھی مطالبہ نہیں ہے, ایک ٹیڑی پیسے کا بھی مطالبہ نہیں ہے. لیکن آگے سے وہ قوم کہتی ہے ہم تمہارا دین قبول نہیں کریں گے, ہم تمہارا دین قبول نہیں کریں گے, ہم تو اپنے باپ دادے کے دین پہ رہیں گے, ہم اپنے پرانے دھرم, پرانے مذہب پہ کاربند رہنا چاہتے ہیں, ہمیں مجبور کیوں کرتے ہو, مجبوراً ہمیں اسلام مت قبول کراؤ. تو اسلام پھر کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, ہم زبردستی اسلام کسی پر تھوپتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے بھائی, تمہارا دل نہیں مانتا, نہ قبول کرو اسلام, اسلام نہ قبول کرو, لیکن بات یہ ہے ہمیں راستہ دے دو, ہمیں راستہ دے دو, ہمیں اگلے کافروں تک پہنچنے دو تاکہ ہم انہیں اسلام کی دعوت دے سکیں, تاکہ ہم انہیں اسلام کی. دیکھو اسلام میں جو جہاد کا تصور ہے, اس جہاد کا آغاز دعوت سے ہوتا ہے, آغاز محبت سے ہوتا ہے, اس جہاد کا آغاز انسانیت کی سلامتی کے نام سے ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جاتا بم مارو, مخالف قتل کر دو, جب دشمن ختم ہو جائے تو ملکوں پر قبضہ کر لو, یہ اسلام کا تصور نہیں. یہ بھی نہیں کہ زبردستی اسلام قبول کرا دو, یہ بھی نہیں. کوئی قوم اپنے دھرم پہ باقی رہنا چاہتی ہے, اسے کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, اپنے گرجوں میں جاؤ, آؤ عبادت کرو, تمہیں کوئی نہیں روکے گا, اپنے مذہب پر عمل پیرا رہو, تمہیں کوئی نہیں روکے گا. لیکن ایک بات, وہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے ماتحت بن کے رہو, اس بات کی ضمانت دو کہ جب مسلمانوں کی فوجیں آگے چلی جائیں گی اگلے ملکوں میں تو تم بغاوت نہیں کرو گے, تم ہمارے ساتھ غداری نہیں کرو گے, ہمارے ساتھ وعدہ کی بدعہدی نہیں کرو گے, تاکہ مسلمانوں کی فوجیں امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ اگلی قوموں کو اسلام کی دعوت دے سکیں. اب ایک قوم کہتی ہے ہم اسلام بھی قبول نہیں کرتے اور ہم تمہیں راستہ بھی نہیں دیتے, ہم تمہیں راستہ بھی نہیں دیتے, ہم اپنے مذہب پہ رہنا تو چاہتے ہیں مگر ہم تمہیں راستہ بھی نہیں دیتے, اگلی قوموں تک جانے بھی نہیں دیتے. عملاً اب ایک قوم کھڑی ہو جاتی ہے دیوار بن کر مسلمانوں کے درمیان اور دوسری قوم کے درمیان. اب یہ جو اسلام آیا ہے یہ تو ساری انسانیت کے لیے آیا ہے یا چند لوگوں کے لیے آیا ہے؟ بولو بولو کس کے لیے آیا ہے؟ اب جو بھی مسلمان دائے حق ہے اس کا فرض ہے کہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچائے. اب اس نے کتنے محبت اور پیار سے کافروں سے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو, انہوں نے کہا ہم نہیں کرتے. پھر اس نے کہا اپنے مذہب پر قائم رہو, بے شک اسلام قبول نہ کرو لیکن ہمارے ساتھ عہد کرو کہ ہم آگے جا رہے ہیں تو وعدہ وفا نہیں کرو گے, غداری نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہم آگے بھی نہیں جانے دیتے, ہم تمہیں آگے بھی نہیں جانے دیتے. اب اسلام کہتا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے زیادتی ہے کہ تم خود بھی اسلام قبول نہیں کرتے اور آگے بھی اسلام کی دعوت نہیں دینے دیتے, ہمارا راستہ بھی روکتے ہو. تو راستے کو صاف کرنے کی اجازت تو دنیا کا ہر قانون دیتا ہے. کیا خیال ہے بھئی, آپ جانا چاہتے ہیں یہاں سے توبہ ٹیک سنگھ, آپ گزر رہے ہیں, ایک آدمی راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے, پہلے اسے کیا کہیں گے کہ بھائی میں نے جانا ہے توبہ ٹیک سنگھ, آپ مہربانی کریں یہ رکاوٹ اٹھا دیں. اگر وہ رکاوٹ اٹھا دیتا ہے تو شکریہ ادا کریں گے, آگے چلے جائیں گے. اگر وہ کہتے ہیں میں رکاوٹ نہیں اٹھاتا بلکہ ضد کرتا ہے کہ جو اس رکاوٹ کو دور کرے گا میں اس سے ساتھ لڑوں گا, تو بھئی اب ایسے آدمی کے مقابلے میں اگر آپ کہیں ٹھیک ہے جی پھر اسی تے شریف آدمی ہیں, اسی تے پھر لڑتے نہیں, تو پھر کھڑے رہو شام تک یہاں, پھر شام تک کھڑے رہو, پھر راستہ بند رہے گا, پھر بچے بلکتے رہیں گے, پھر لوگ روتے رہیں گے, پھر بیمار آدمی تڑپتے رہیں گے, بدماش تو بدماشی کر رہا ہے. اسلام کہتا ہے ایداں دے بدماشاں دی گردن توڑ دیو, جو اتنا بدماش بنے اب تھوڑے سے اپنے ہاتھ بھی دکھا دو, اور جب تم ہاتھ دکھانے کے لیے نکلو گے تو راستہ صاف ہو جائے گا, تو راستہ صاف ہو جائے گا. تیسری مرحلہ ایسا آتا ہے جہاں اسلام یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی اب تم رکاوٹ بن گئے ہو تو چلو آؤ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں, اگر تم جیت گئے تو رکاوٹ قائم رہے گی, اگر ہم جیت گئے تو رکاوٹ ختم ہو جائے گی. تو یہ ہے تصور جہاد, یہ نہیں ہے کہ اٹھو اور صبح کو شب خون مار دو, اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. پہلے دعوت دینا پڑتی ہے, یہ شرائط پیش کرنا پڑتی ہیں, اس کے بعد جہاد ہے. ایک طریقہ یہ ہے, اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں پر کافروں کی حکومتیں مل کر یلغار کرتی ہیں, مسلمانوں پر ظلم ڈھاتی ہیں. اس کے بھی دو طریقے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے ملک میں کافروں کے ملک میں مسلمان کمزور ہیں, ظلم سہ رہے ہیں, جبر برداشت کر رہے ہیں, اور قرآن کریم نے اسی کے بارے میں کہا مالکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو, حالانکہ حال یہ ہے والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرج لنا من هذه القرية الظالم اهلها, حالت یہ ہے کمزور لوگ, ناتوا لوگ, بچے اور بوڑھے لوگ کافروں کے ہاتھ میں تختہ مشک بن رہے ہیں, ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں, آئے روز ان پہ مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, اور وہ آسمانوں کی طرح منہ کر کر کے خدا سے کہتے ہیں وجعل لنا من لدنك ولیا وجعل لنا من لدنك نصیرا, آسمانوں کے رب کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج جو ظلم کی زنجیریں کاٹ دے اور ہمیں آزادی کی دنیا سے مالا مال کرے. اللہ فرماتے ہیں جب یہ مظلوم میرے سامنے دعا کرتے ہیں, مجھے پکارتے ہیں, تو اس وقت میری غیرت حق جوش میں آتی ہے اور میں اپنے بندوں سے کہتا ہوں بڑھو کافروں کی طاقت کو ملیا میٹ کر کے اپنے مظلوم بھائیوں کو آزادی دلواؤ. دوستو آج یہی مطالبہ آپ سے ہو رہا ہے, بتلاؤ کشمیر میں کون سا ظلم نہیں ہو رہا, کشمیر کے مظلوم لوگ کس طرح اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے الہ العالمین کوئی ہمارے لیے مددگار بھیج, آئے روز ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہیں, مسلمانوں کا خون پانی سے سستا سمجھ کر بہایا جا رہا ہے, ایران میں کیا نہیں ہو رہا, مسلمانوں کی مسجدیں کھنڈرات میں تبدیل کر دی گئیں، کئی مساجد کے نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، سنیت کا نام لینے والے لوگ ذبح کیے جا رہے ہیں، جس کے پاس مولانا حق نواز کی کیسٹ مل جاتی ہے، سپاہ صحابہ کی قیادت کی کوئی تصویر یا کوئی سٹیکر مل جاتا ہے، بس پھر ظلم کا دور اس پہ شروع ہو جاتا ہے۔ چیچنیا میں کیا ہو رہا ہے، داغستان میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جب مسلمان دین کے باعث ظلم کا نشانہ بن رہا ہو، آزاد مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی مدد کرے۔ کیوں کہ دنیا بھر کے مسلمان کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک جسم، المسلم کا جسد واحد، دنیا بھر کا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ کلمہ پڑھنے والا چاہے مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، شمال میں ہو یا جنوب میں ہو، کلمہ پڑھنے والوں کی مثال ایک انسانی جسم کی ہے۔ اب کیا ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، آپ کا ایک جسم ہے، آپ کا ایک پاؤں، ہاتھ یا ایک آنکھ تکلیف میں مبتلا ہو تو بتلاؤ پورا جسم اس تکلیف کا احساس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ احساس کرتا ہے۔ اگر جسم میں زندگی ہو، اگر جسم کی رگوں میں خون کی روانی ہو، اگر جسم میں حساسیت کا کچھ مادہ ہو، تو جسم کا ایک حصہ اگر درد میں آئے مبتلا ہو تو جسم کا دوسرا حصہ تکلیف محسوس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہاں، ایک وقت آتا ہے کہ جسم کا کچھ حصہ شل ہو جائے، فالج زدہ ہو جائے، مردہ ہو جائے، سوکھ جائے۔ جو حصہ سوکھ جایا کرتا ہے، اس سوکھ جانے والے حصے کو دوسرے حصے کی درد کا احساس نہیں ہوتا۔ یا تو آج مسلمان مفلوج ہو چکا ہے، مسلمانوں کا جسم یا تو آج سوکھ چکا ہے، ایک طرف مسلمان تڑپ رہا ہے، دوسری طرف مسلمان عیاشیوں میں مبتلا، اسے احساس تک نہیں ہے۔ اگر مسلمان مفلوج نہیں ہوئے تو مجھے بتلاؤ کہ ایک طرف مسلمان ذبح ہو رہے ہوں اور دوسری طرف کسی مسلمان کو سکون کی نیند آ سکتی ہے؟ لازم ہو جاتا ہے دوسری طرف کے مسلمانوں پر کہ وہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کافر قوتیں اور حکومتیں مل کر یا اکیلے اکیلے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جاتی ہیں۔ کس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں؟ کسی آزاد مسلمانوں کے ملک پر حملہ آور ہو جاتی ہیں، جس طرح کافر مل کر بدر کے میدان میں، احد کے میدان میں، یا سارے مل کر خندق کے میدان میں، مدینہ میں مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ جب ایسی کیفیت ہو تو اس حکومت اور سلطنت کے ایک ایک بچے اور بوڑھے پر اپنا اور اپنے ملک کا دفاع کرنا لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے۔ پھر یہ یہاں تک ہوتا ہے کہ بیٹے کو ماں کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، شاگرد کو استاد کی اجازت کی ضرورت، مرید کو پیر کی اجازت کی ضرورت، ماتحت کو بالا کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ملک پہ حملہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کی آزادی پہ حملہ ہو چکا ہے، اب اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑنا ہر مسلمان پہ واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے آج خدا نہ خواستہ انڈیا ہم پہ حملہ آور ہو جائے اور ہماری فوج کمزوری کے باعث اس کے حملے کی تاب نہ لا سکے، ہر ہر پاکستانی پر انڈیا کی فوج کا مقابلہ کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، بعض لوگ کہیں گے جی فوج جانے، فوج کا کام جانے، ہم تو اپنا کاروبار کریں گے، ہم تو کارخانہ چلائیں گے۔ اگر ہر آدمی اس سوچ میں مبتلا ہو جائے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پورا ملک ہاتھ سے چلا جائے گا، پھر کارخانے والے کے پاس کارخانہ بھی نہیں رہے گا، پھر دکاندار کے پاس دکان بھی نہیں رہے گی، پھر تسبیح پڑھنے والے کے پاس گوشہ عافیت بھی نہیں رہے گا، سجدہ کرنے والے کے پاس مسجد بھی نہیں رہے گی۔ یہ مسجدیں سلامت ہیں، بازار پر رونق ہیں، کارخانے چل رہے ہیں، تو یہ ان کے دم قدم سے ہیں جو تیرے ملک کی سرحدوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ یہ اس وقت تک ہیں جب تک تو اپنے ملک کی، اپنی قوم کی، اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کے لیے تیار ہے. جب دلوں سے احساس ختم ہو جائے، شوق شہادت، جذبہ جہاد ختم ہو جائے، پھر قوموں کی آزادی غلامی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیر نہیں لگتی. دوستو، اس لحاظ سے آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم کس کیفیت سے دو چار ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ملکوں پر، ہمارے روحانی مراکز پر آج دشمن حملہ آور ہو چکا ہے. مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے پاکستان کی سرزمین بہت عزیز ہے. اس ملک کی حفاظت ہم پر لازم ہے. پاکستان کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن بتلاؤ، پاکستان بہت مقدس ہے، لیکن بیت المقدس پاکستان سے زیادہ مقدس ہے یا نہیں ہے؟ قبلہ اول جس کی طرف میرے اور آپ کے آقا نے کئی مہینوں تک منہ کر کے نماز پڑھی ہے، آج قبلہ اول یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو کیا اس قبلہ اول کو آزاد کرانا میرے اور آپ کے ذمہ لازم نہیں ہے؟ پاکستان کی سرزمین بہت مقدس ہے، لیکن مکہ اور مدینہ سے زیادہ تو نہیں نا. آج مکہ اور مدینہ پر، آج جزیرہ عرب پر کس کا قبضہ ہے؟ آپ کہیں گے سعودی حکمرانوں کا، شاہ فہد کا قبضہ ہے، آل عبد العزیز کا، آل سعود کا قبضہ ہے. یہ محض دیکھنے کی باتیں ہیں. اس جزیرہ عرب میں جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب سے یہودیوں نصرانیوں کو نکال باہر کرو کہ جزیرہ عرب کو پاک کرنا ہے، آج یہود و نصارہ کی فوجیں اس جزیرہ میں قابض ہو کر پٹرول بھی لوٹ رہی ہیں، سونا چاندی بھی لوٹ رہی ہیں. اسلام کی اس سرزمین پر وہ عیاشی، فحاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ میں اور آپ تصور بھی نہیں کرتے. سرزمین عرب پر امریکیوں نے ایسے کلب بنا لیے ہیں جن کلبوں میں انسان کپڑے اتار کر جاتے ہیں. اب مجھے بتلاؤ، جس سرزمین نے مجھے اور آپ کو اسلام دیا، میرے اور آپ تک اسلام کی دولت کو پہنچایا، آج وہ سرزمین یہود و نصارہ کے قبضے میں ہے، وہ بلبلا رہی ہے، وہ مجھے اور آپ کو پکارتی ہے، مسلمانوں تم کہاں ہو؟ تمہارے مراکز روحانیہ پر، مراکز دینیہ پر امریکہ اور رشیا اور یہودی قابض ہو چکے ہیں، اور اس قدر قابض کہ نوبت یہاں تک ہے کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کوئی شخص امریکہ کے خلاف تقریر نہیں کر سکتا. یہاں تو آپ کی مسجد میں کھڑے ہو کر آج بھی امریکہ کے خلاف تقریر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے. مگر دوستو، ہماری گناہوں کی وجہ سے آج مدینہ کی مسجد میں، مکہ کے اسٹیج سے، مکہ کے محراب و منبر سے کوئی شخص بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر امریکہ کے خلاف تقریر نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی سزا جیل ہے یا گولی ہے. امام علی عبد الرحمن الحذیفی، نام سنا آپ نے؟ ان کا کیا جرم تھا؟ 28 سال سے مسجد نبوی کی امامت کر رہے تھے، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک جمعہ انہوں نے امریکہ کے خلاف پڑھایا، ایک جمعہ اسی میں انہوں نے خمینیت اور شیعت کا پوسٹ مارٹم کیا. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اس جمعے کے بعد دوبارہ نماز پڑھانا اور جمعہ پڑھانا انہیں نصیب نہیں ہوا. اس سے بڑھ کر آپ کیا ثبوت مانگتے ہیں اس بات کا کہ امریکہ، یہود و نصارہ آج مکہ اور مدینہ پہ قابض ہو چکے ہیں؟ آج حکم انہی کا چلتا ہے، آج بات انہی کی چلتی ہے. اور آج کل جو تازہ خبریں آپ سن رہے ہیں، وہ خبریں یہ ہیں کہ امریکہ افغانستان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے. سن رہے ہیں آپ بھی یہ خبریں؟ سوال یہ ہے کہ افغانستان سے امریکہ کو کیا تکلیف ہے بھائی؟ افغانستان سے امریکہ نے لینا کیا ہے؟ وہاں تو پٹرول بھی نہیں ہے، وہاں تو سونا چاندی بھی نہیں ہے. افغانستان کے جو حکمران طالبان ہیں ان کے خزانے میں تو سرمایہ بھی نہیں ہے. پھر امریکہ طالبان پہ حملہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ حملہ صرف اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی نیندوں کو حرام کر رکھا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ احساس ہو رہا ہے کہ بیت المقدس سے لے کر جزیرے عرب تک، چین چنیا سے لے کر فلسطین ہو، بوسنیا ہو یا کوئی اور ملک ہو، پوری دنیا میں اگر اسلام کا جھنڈا کوئی لہرا سکتا ہے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کو کوئی پہنچ سکتا ہے، امریکہ کے منصوبوں کو اگر کوئی خاک میں ملا سکتا ہے تو وہ طالبان ہیں. امریکہ کو گوارا نہیں ہے، وہ کہتا ہے انہیں یہی ختم کر دو تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے، اور کہتا ہے اسامہ بن لادن کو نہیں چھوڑوں گا. تو کون ہوتا ہے اسامہ بن لادن کی تقدیر کا مالک بننے والا؟ اسامہ بن لادن ایک مجاہد کا نام ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج اسامہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسامہ بن چکا ہے، مسلمانوں کا بچہ بچہ. دوستو آج لوگ حیران ہیں کہ اسامہ بن لادن کی اتنی ویلیو کہ امریکی صدر کلنٹن کہتا ہے خواب میں بھی مجھے اسامہ بن لادن نظر آتا ہے اور میری نیند خراب کر دیتا ہے. یہ اخبار میں بیان آیا ہے، اس نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی، میری نیند خراب ہو چکی ہے، میرا سکون خاک میں مل گیا ہے جب سے میں نے اسامہ بن لادن کے بیانوں کو پڑھنا شروع کیا. لیکن اللہ نے یہ جو شان اسامہ بن لادن کو دی ہے کہ اس مجاہد حق کے نام سے دنیا کی کافر قوتیں لرزہ بر اندام ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ اسامہ بن لادن کی قربانی کتنی بڑی ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ تو بینک کی ملازمت نہیں چھوڑ سکتے، آپ تو کسی سرکاری ملازمت کے نیب قاصدوں وہ نہیں چھوڑتے، آپ ایک ٹکے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتے. اسامہ بن لادن نے کتنا نقصان اٹھایا ہے؟ اسامہ بن لادن اتنے سرمایہ کا مالک ہے، اکیلا پاکستان کو 20 سال چلا سکتا ہے، اتنا سرمایہ ہے. لیکن امریکہ نے اس کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے، سارا پیسہ منجمد کر دیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میری ذاتی اطلاعات یہ ہیں، آج کل اسامہ بن لادن مقروض ہے. ہمارے کئی حضرات ایسے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی پلاٹ بیچ کر اسامہ بن لادن کو قرضہ دیا، بلکہ ہدیہ دیا. اس نے کہا ہدیہ نہ دو، قرضہ دو، وقت آئے گا میں تمہارا قرضہ تمہیں واپس کر دوں گا. وہ کوٹھیوں کو چھوڑ کر، بنگلوں کو چھوڑ کر، محلات کو چھوڑ کر آج افغانستان کے کوہساروں میں، افغانستان کے ریگزاروں میں آج وہ شخص کوٹھیوں، بنگلوں اور ایئر کنڈیشنوں کو چھوڑ کر افغانستان کے برف پاش پہاڑوں میں اگر وہ پناہ لے رہا ہے، کیمپوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قربانی اتنی بڑی ہے کہ اسامہ بن لادن کا والد، اس وقت اس کے پاس جہاز تھا جب سعودی عرب کے حکمرانوں کے پاس بھی جہاز نہیں تھا. اس کا والد ایک نماز بیت المقدس میں پڑھتا تھا 1940-48 میں، اگلی نماز مسجد نبوی میں، اگلی نماز بیت اللہ میں پڑھتا تھا. اس وقت حکمرانوں کے پاس جہاز نہیں تھے. آج اس کے بیٹے نے دولت کو، اقتدار کو، کوٹھیوں، بنگلوں اور محلات کو لات مار کر جہاد کا راستہ اختیار کیا ہے، تو خدا نے عزت یہ دی ہے. اسامہ چلتا افغانستان میں ہے، اس کی ہیبت سے لرزہ برندان امریکہ ہو رہا ہے. دوستو جہاد میں اللہ نے بڑے کمال رکھے ہیں. ہے تم جہاد کے راستے پر آؤ تو صحیح، اسی لیے تو کسی نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. وہ جذبے پیدا کرو، وہ ولولے پیدا کرو، فیصلہ کرو ہم نے گھر میں نہیں مرنا، ہم نے ذلت کی موت نہیں مرنا، ہم نے غلامی کی موت نہیں مرنا، ہم نے مرنا ہے تو میدان میں مرنا ہے، مرنا ہے تو شہادت کی موت مرنا ہے. یہ فیصلہ جو قوم کر لیتی ہے، جہاد کی راہ پہ چل جاتی ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس قوم سے نہ آزادی چھین سکتی ہے نہ ایسی قوم کو مغلوب کر سکتی ہے. تو یہ فیصلہ کر لو کہ صبح نو امریکہ دے گوڈے کٹنے، شام نو اودیاں پنڈلیاں نپنیاں، تو جب رات آئے تو امریکہ نو سجدہ ہی کر دینا. کیوں؟ کہ بابا جی کوئی چوڑی چپا دیو، کشکول توڑ دینا. کشکول چھوٹا ہے، چھوٹا جا کشکول لین کی ضرورت ہے. کشکول توڑ دینا تے جوڑی پھلا لینی ہے. کشکول کہہ رہی کشکول توڑ دیں گے، میں نے کہا ضرور توڑ دو، چھوٹا ہے، اس میں آتا ہی کیا ہے؟ کیونکہ امریکہ کسے جو گرانٹ لینی ہے، جو امریکہ سے ایڈ لینی ہے، کشکول تو بہت چھوٹا نا، لہذا کشکول توڑ دو. کشکول توڑ دو، جھولی پھلا لو، دہی جا بھی دہی جا، دہی جا بھی دہی جا، بغیرتی دے ناں تے دہی جا، غداری دے ناں تے دہی جا، سانو کچھ نہ کچھ دے جا کافرا، کلنٹنا کچھ نہ کچھ دے دے. وہ کہتا ہے غیرت دے دو، پیسہ لے لو، کہتے ہیں غیرت لے لو. وہ بے غیرتی دے حلوے نالوں غیرت دے سکا ٹکڑا چنگا ہے. بے غیرتی کے حلوے سے غیرت سے ملنے والا سوکھا ٹکڑا بہتر ہے 100 سال گیدڑ کی زندگی سے شیر کا ایک دن اچھا ہے. حکمرانوں، میں تمہیں کہتا ہوں، ہم تمہاری حکومت کے خلاف نہیں ہیں، اقتدار کے خلاف نہیں ہیں. آدم طارق یہ کہتا ہے، میاں شریف کے بیٹے نواز شریف، شہباز شریف سر اٹھا کر چلیں، امریکہ کے سامنے سر جھکا کر نہ چلیں. میں چاہتا ہوں تم خوددار بن جاؤ، میرے ملک کے حکمران خوددار بنے، گردن اٹھا کے چلیں، گردن جھکا کے نہ چلیں. یہ تو تمہاری خیر خواہی کی باتیں کر رہا ہوں، لیکن عجب دور آ گیا ہے. ہم خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم ہمارے خلاف تقریر کرتے ہو. ایک آدمی کہتا ہے ایک مظلوم کو، اوے ظلم کی چکی آؤ تمہیں آزاد کراتا ہوں، آؤ تمہیں. بھئی ایک آدمی ہے، اس کا سر شیر نے اپنے منہ میں لیا ہے، دوسرا آدمی شیر کو ڈنڈا مارتا ہے، اس کے منہ کو کچوکے دیتا ہے تاکہ وہ منہ کھولے، اس کا سر باہر نکلے، اور جس کا سر شیر کے منہ میں کہتا ہے میرے تے ظلم نہ کر، میرے تے ظلم نہ کر، میں نو پھنسے ہی رہن دے. امریکہ جیسے بے غیرت، امریکہ جیسے بے ایمان، امریکہ جیسے گنڈے بھوکے بھیڑیے کے منہ میں پاکستان سعودی عرب کے حکمرانوں کے سر ہیں، وہ ان کے سروں کو اپنے منہ میں دبائے ہوئے ہیں. اسامہ بن لادن اس بھیڑیے کو کچوکے دیتا ہے، اعظم طارق اس بھیڑیے کو کچوکے دیتا ہے، سپاہی صحابہ اس بھیڑیے کے دانت توڑتی ہے، طالبان اس بھیڑیے کا گلا کاٹنا چاہتے ہیں. اور بھیڑیا بولے تو بولے، تم کیا بولتے ہو؟ نہیں سمجھے؟ بھیڑیا تو کہے کہ مجھے میرے دانت کی توڑتے ہو، تم ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم تمہاری جان بچا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، تسی ایدا کیتا تے اسی تانوں دلتیاں ماراں گے. کی کراں گے؟ کہ سر تے پھسے نہ ادھر تے دلتیاں ماراں گے تانوں. کیوں جی سانو دلتیاں کیوں مار دیو؟ کہندے اس لئی کہ ساڈا سر پھسیا ہی رہن دیو. یہ ہمیں دلتیاں جھاڑ رہے ہیں، اور تمہارے لیے تو ہم کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے، حکمرانو چلو تم پھنسے رہو، تمہاری بات نہیں، بات تو قومی غیرت کی ہے، بات تو پوری ملت کی ہے، بات تو پورے ملکوں کی ہے، بات تمہاری نہیں، بات اسلام کی ہے. تمہاری وجہ سے بدنام اسلام ہوتا ہے، تمہاری وجہ سے غلامی کا پٹا ملت اسلامیہ کے گلے میں فٹ ہوتا ہے. تم چند لوگ غلام بن جاتے، ہمیں کوئی فکر نہ ہوتی. ہم دیکھ رہے ہیں تمہاری کمزوریوں کے باعث اسلام کے گلے میں غلامی کا پٹا فٹ ہو رہا ہے، اور ہم اسلام کے نوکر ہیں، اسلام کے ادنا سے سپاہی ہیں. جب تک ہم زندہ ہیں ہم کسی ظالم کو، کسی فرعون کو اسلام کے گلے میں غلامی کا پٹا فٹ کرنے کی اجازت ہے. جب تک زندہ ہیں آزاد ماؤں کے آزاد بیٹے بن کر رہیں گے. آزاد بن کے رہنا ہے یا غلام بن کے رہنا ہے؟ آزادی قرار دادا نال نہیں ملنی، آزادی قرار دادوں سے، آزادی معافی سے، ہاتھ جوڑ کے آزادی، آزادی خون دینے سے ملتی ہے. کیا ایک واقعہ یاد آ گیا، بچپن میں پڑھا کرتے تھے، تاجر کا طوطا. آپ نے بھی پڑھی یہ حکایت تاجر کا طوطا؟ آج سے 15-20 سال پہلے یہ غالباً دوسری کی کتاب تھی، اس میں ایک حکایت تھی تاجر کا طوطا. اس میں کیا ہے کہ ایک تاجر نے طوطا پالا تھا. وہ تاجر کسی ملک میں تجارت کے لیے جا رہا تھا. اس نے طوطے سے پوچھا تمہارے لیے کیا لاؤں؟ طوطے نے کہا میرے لیے کچھ نہ لانا. جب اس ملک میں جانا وہاں جو طوطے اڑ رہے ہوں ان طوطوں کو میرا سلام کہنا اور ساتھ یہ کہنا تم آزاد فضاؤں میں اڑ رہے ہو، میں قیدی ہو کر زندگی گزار رہا ہوں، بس یہ بات کہہ دینا. چنانچہ وہ تاجر گیا، اس نے باقی سب کی فرمائش پوری کی، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خریدی، بیوی کے لیے سامان خریدا، بچوں کے لیے سامان خریدا، اور کافی بوجھ اس کے پاس ہو گیا. راستے میں آ رہا تھا تو طوطے جا رہے تھے، اس نے ان طوطوں سے کہا ٹھہرو، ایک طوطے کا اپنے بھائی کا پیغام سنو. طوطے رک گئے، اس نے کہا تمہارا بھائی کہہ رہا تھا تم آزاد فضاؤں میں اڑ رہے ہو، میں غلامی کی زندگی گزار رہا ہوں اور تمہیں سلام کہا ہے. یہ کہنا تھا کہ سارے طوطے زمین پر گر گئے، سارے طوطے زمین پر گر کے مر گئے. تاجر کو بڑا افسوس ہوا، گھر میں واپس لوٹا. اس کہانی کا مقصد کیا ہے آپ کو سناتا ہوں. گھر میں واپس آیا، واپس آ کر ہر ایک کو تحائف دیے، طوطے کے پاس آیا. طوطے نے کہا میری بات پوری کی؟ اس نے کہا پوری کی. کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں نے تیرا سلام دیا طوطوں کو، بتلایا کہ تو غلام ہے، سارے طوطے زمین پر گر کے مر گئے. جب طوطے نے یہ بات سنی تو وہ بھی پنجرے میں گر گیا، وہ بھی پنجرے میں گر گیا. تاجر نے دیکھا کہ طوطا مر گیا ہے، تاجر کو بڑا افسوس ہوا. اس نے پنجرے میں ہاتھ ڈالا، طوطے کو نکالا، باہر پھینک دیا کہ مر گیا ہے. جب اس نے باہر پھینکا طوطا اڑا اور اڑ کر مکان پہ بیٹھ گیا. تاجر نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہوئی، تو نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے. طوطے نے کہا نہیں، وہ جتنے طوطے آزاد فضاؤں میں تھے انہوں نے میرا پیغام سن کر جو مجھے جواب دیا ہے اس جواب کی بدولت مجھے آزادی ملی ہے. انہوں نے پیغام یہ دیا تھا اگر آزادی چاہتے ہو تو مر جاؤ. جانوروں نے پیغام دیا تھا آزادی کے خواہ ہو تو مر جاؤ، کہ قوموں کو آزادی مرنے کے بعد ملا کرتی ہے. دوستو آزادی چاہتے ہو تو مر جاؤ، آزادی چاہتے ہو تو جہاد کی راہ پہ آ جاؤ، آزادی چاہتے ہو خون کی ندیاں بہا دو، آزادی چاہتے ہو گھر بار چھوڑ جاؤ، آزادی چاہتے ہو چین سکون کو قربان کر دو، آزادی چاہتے ہو کاروبار لٹا دو، خدا تمہیں آزادی دے دے گا. گھروں میں بیٹھ کے آزادی نہیں ملا کرتی، کوٹھیوں میں بیٹھ کے آزادی نہیں ملا کرتی، حرام کا مال کھانے سے غلامی تو ملتی ہے آزادی نہیں ملتی. اللہ اس قوم کو آزادی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسلام وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، یہ دین وہ شجر نہیں کہ جس نے پانی سے غذا پائی، صحابہ نے دیا خون تو اس نے پرورش پائی. ائمہ بنے مالی تو اس میں بہار آئی، ہوئے ہم ناخلف پیدا تو اس کی شکل مرجھائی۔ برادر مکرم، جانسی نے سید صادق حسین شہید، برادر مولانا مصدوق حسین حافظہ اللہ تعالی، بزرگو، نوجوان ساتھیوں، سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں، جمعہ کے موقع پر آپ حضرات سے ایک عرصہ دراز کے بعد اس مسجد میں ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ انسان کی زندگی اور قسمت، اس کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کرے گا، اس کے ساتھ کیا حالات پیش آئیں گے، کس قسم کے مصائب و آلام سے اسے واسطہ پڑے گا، یا خوشیاں اور راحت کا سامان اسے کیسا نصیب ہوگا۔ انسان اپنے آپ کو کتنا ہی تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ نہ سمجھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بڑے سے بڑے بڑا بادشاہ ہو یا فقیر ہو، اپنے بارے میں دوسرے کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتا کہ آنے والی گھڑی میں کیا ہونے والا ہے۔ اس سے آپ انسان کی کمزوری کو سمجھیں کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ بڑے بڑے منصوبے بناتا ہے، پروگرام ترتیب دیتا ہے، نقشے بناتا ہے، بڑے بڑے فارمولے طے کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، عرفنی ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو پہچانا ہی ایسے ہے کہ میرا رب وہ ہے جہاں لوگوں کے منصوبے ختم ہو جاتے ہیں، وہاں جس منصوبے کی تکمیل ہوتی ہے وہ میرے رب کا منصوبہ ہے۔ دوستو، جب یہ انسان اپنے بارے میں اتنا بھی جانتا نہیں ہے، تو پھر ضروری ہے یہ بات کہ یہ ہر لمحہ خیر کے لیے تیار رہے اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ کیوں؟ آج کل دیکھیں، شیطان ہمیں پٹی پڑھاتا ہے۔ آپ کسی کو کہیں کہ جناب نماز پڑھا کریں، یہ اچھا کام کیا کریں، اس برے روش کو ترک کر دو، برے کام کو چھوڑ دو، تو کہتا ہے جی انشاءاللہ بڑے دن پڑے ہیں، کر لیں گے۔ ابھی تو میری جوانی کا آغاز ہے، ابھی تو میں اسٹوڈنٹ ہوں، ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے، کوئی نہیں، ابھی بڑے دن پڑے ہیں۔ یہ غلط فہمی شیطان اس کو ڈالتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ برائی میں بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ برائی کی آخری حدیں پار کر لیتا ہے، تو فرشتہ اجل آ کر اس کی رگے جان کو گھٹ دیتا ہے۔ جب انسان کو پتہ نہیں کہ کب جانا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ ہر لمحہ تیاری رہے، ہر لمحہ تیاری رہے۔ جو شخص اپنے مولا اور خدا کو راضی کرنے کی فکر میں مبتلا ہو جائے، پھر نہ وہ شخص کسی سے ڈرتا ہے، نہ کسی کا خوف اسے راہ حق سے ہٹاتا ہے، نہ مشکلات و مصائب اس کے عزائم کو توڑتے ہیں، اور نہ قید و بند کی صعوبتیں، مقدمات و الزامات اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے زندگی کے باقی لمحات اپنے مولا کی رضا کے لیے گزارنا ہے، رب راضی ہو جائے، ساری دنیا ناراض ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ ویسے یہ الگ بات ہے، رب راضی تو جگ راضی، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو ساری دنیا راضی ہو جاتی ہے، اور جس کے بارے میں خدا کو ناراضگی ہو جاتی ہے، اللہ جس آدمی سے ناراض اور ناخوش ہوتا ہے، پھر وہ دنیا بھر سے نعرے بھی لگوائے، دنیا بھر کی فوجیں اس کے حکم کی اطاعت بھی کریں، بڑی بڑی سلطنتیں اور حکومتیں اس کے پاس ہوں، اقتدار کا تاج اس کے سر پر ہو اور بادشاہی کا تخت اس کے پاؤں کے نیچے ہوں۔ کبھی خدا اسے نمرود کی طرح ذلیل کرتا ہے، کبھی اللہ اسے قارون کی طرح ذلیل کرتا ہے، اور کبھی اللہ اسے فرعون کی طرح غرق کرتا ہے۔ آپ ذرا تھوڑی سی نظر کو وسیع کر کے دیکھیں کہ اس کائنات میں کتنے بڑے بڑے لوگ آئے، اور ان کے مقابلے میں اللہ تعالی نے کیسے کیسے لوگوں کو کھڑا کیا۔ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا تو موسیٰ علیہ السلام کی مالی حالت، گھریلو پوزیشن یہ تھی کہ آپ کے جسم پر ایک ہی لباس ہوتا تھا، وہی آپ کا بستر ہوتا تھا، وہی آپ کا بچھونا ہوتا تھا، وہی آپ کا اوڑھنا ہوتا تھا۔ چونپڑا اتنا بڑا تھا کہ کھڑے ہوتے تھے تو سر چھت کو لگ جاتا تھا، لیٹتے تھے تو ایک طرف سر ایک دیوار کو لگتا ہے تو دوسری طرف پاؤں دوسری دیوار کو لگتے ہیں۔ یہ جھونپڑوں میں رہنے والا موسیٰ جب فرعون کے مقابلے میں حق و صداقت کا پرچم لے کر آتا ہے، فرعون اپنے حواریوں سمیت دم بخود رہ جاتا ہے اور میدان مقابلہ میں شکست فاش کھاتا ہے، اور پھر نیل کی طغیانیوں میں غرق ہو جاتا ہے۔ فرعون کا نام لیوا آج دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور موسیٰ کے نام لیوا تمہیں ہر طرف نظر آئیں گے۔ دوستو، حق والوں کو آزمائش کے دوراہوں سے گزارا جاتا ہے۔ آج کل ہم یہ سمجھتے ہیں اگر ہم نے سچی بات کہی، اگر ہم نے سچے لوگوں کا ساتھ دیا، اگر ہم نے یہ حق والوں کے دامن پکڑ لیا تو پھر ہم پر بھی مصیبتیں آئیں گی، ہم پر بھی عرصہ حیات تنگ ہوگا، ہم پر بھی زندگی کے تمام کی تمام خوشیاں ختم کر دی جائیں گی۔ لیکن دوستو، اگر آپ حق والوں کا ساتھ نہیں دیتے تو سوال یہ ہے پھر خوشیاں کب تک، یہ خوشیاں کب تک رہیں گی؟ یہ گھر کے اندر ایئر کنڈیشن، محلات کے اندر اقتدار محلوں میں انسان کب تک رہے گا؟ جتنی بھی عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کر لے جو کچھ کرنا ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ محلات میں وقت گزارنے والے، آخر تیرا گوری ٹھکانا ہے، آخر تو نے قبر میں جانا ہے، مٹی تیرا اوڑھنا اور بچھونا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب ریشم، دیباج و حریر اور قیمتی قیمتی کپڑوں کے بستروں کو چھوڑ کر تو نے مٹی کی چادر اوڑھ کر سو جانا ہے۔ غور کرو، کہاں ہیں ہمارے آباؤ اجداد، کہاں گئے؟ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں، جس کے سامنے قبر کی اندھیری رات ہوتی ہے، جس کے سامنے آخرت کی منزلیں ہوتی ہیں، جس کے سامنے آخرت کے مناظر ہوتے ہیں، پھر اس کے دل میں دنیا کا کوئی خوف نہیں رہتا۔ جسے قبر سنوارنے کی فکر ہو جائے، جسے اپنے حشر میں اللہ کے سامنے سرخرو ہونے کا خیال لاحق ہو جائے، جس کے سر میں یہ سودا سما جائے کہ میں قبر میں اور حشر میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، جو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونے کا ارادہ کر لیتا ہے، پھر دنیا اسے جو چاہے کرے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ سرخرو ہو کر رہتا ہے۔ ساری دنیا دشمن ہو جائے وہ تب بھی اپنی بات کرتا ہے، ساری دنیا دوست ہو جائے وہ تب بھی اپنی بات کرتا ہے۔ دوستو، طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تقریر کا لہجہ آج وہ نہیں ہو سکتا جس کی آپ خواہش مند ہیں، لیکن میری بات کو سمجھیں۔ قیمتی بات اگر میٹھے لہجے میں بھی نصیب ہو جائے تو اسے پلے میں باندھ لینا چاہیے۔ ہیں بھائی، موتی ایک آدمی کے پاس ہے، موتی اگر کوئی آدمی موتی کو سونے کی ڈبیا میں بند کر کے شیشے کے شو روم میں رکھ کر اس کے اوپر موتی چڑھا کر اس ہیرے اور جواہر کو بیچتا ہے تو وہاں بھی موتی موتی ہوتا ہے، اس کی قیمت اتنی ہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی موتی کو گدڑی میں بند کر کے رکھے، موتی موتی ہوتا ہے۔ بات جوش میں ہو یا بات نرم لہجے میں ہو، بات کھڑے ہو کر ایک بالحانہ پرجوش انداز میں ہو یا بیٹھ کر محبت کے انداز میں ہو، اصل ہوتی ہے بات کی قیمت، اصل ہوتی ہے بات کا وزن، کہ بات کیا ہے، بات کی قیمت کیا ہے، بات کا وزن کیا ہے۔ بات سمجھیں،
سپاہ صحابہ مصائب و آلام کی وادیوں سے گزر رہی ہے، اس کے کارکنوں کو چین سے گھروں میں سونا نصیب نہیں ہے، اس کے کارکنوں کی بڑی تعداد ہتھکڑیاں بیڑیاں پہن کر 24-24 گھنٹے جیلوں میں بند ہے، تختہ دار کی طرف اسے دھکیلا جا رہا ہے، ان نوجوانوں کے بچے بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ہیں، ان کے عزیز بھی ہیں، وہ بھی میری اور آپ کی طرح گوشت پوست کے انسان ہیں، لیکن آخر کون سا وہ جذبہ ہے، کون سا وہ ولولہ ہے کہ جس نے ہتھ کڑی اور بیڑی کے ساتھ ان کی دوستی کو رکھ جوڑ دیا ہے، کون سا وہ جذبہ ہے وہ 24-24 گھنٹے 7 فٹ بائی 5 فٹ کے سیل میں گزار دیتے ہیں مگر اف تک نہیں کہتے، کون سا جذبہ ہے؟ دوستو جذبہ ایک ہے، میں آپ کو عرض کروں، یہ عید کی رات آتی ہے جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، چاند رات کے موقع پر ہر مسلمان خوش ہوتا ہے، ایک مہینے کے روزے رکھ کر ہر مسلمان کا چہرہ پر رونق ہوتا ہے، گلاب کی طرح مسکرا رہا ہوتا ہے، بچے مکان پر چڑھ چڑھ کر چاند دیکھتے ہیں، لوگ ریڈیو ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر چاند کی خبر معلوم کرتے ہیں، اور پھر جناب چاند رات میں بازاروں میں شاپنگ ہوتی ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، عید کی تیاریاں ہوتی ہیں، ساری دنیا خوش ہوتی ہے، لیکن قیدیوں پر یہ چاند کی رات کیسے گزرتی ہے؟ جو سیلوں میں بند ہیں، جو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، ان پر یہ راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ خدا کی قسم میں نے قیدیوں کو ٹکریں مار مار کے روتے دیکھا، ساری رات بلک بلک کے روتے ہیں کہ اے کاش ہم سارا سال تو جیل میں رہتے، عید کا دن تو ہم اپنوں میں گزارتے، وہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں اتنی یاد ستاتی ہے اپنے بچوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے گھر والوں کی، کہ پورے سال میں اتنی یاد نے نہیں ستایا، صبح کو جب انہیں کہے کہ کپڑے پہنو عید پڑھنے کے لیے، خوشی مناؤ عید کے بعد گلے ملو، تو ہر ایک کی زبان سے نکلتا ہے قیدی دی کیڑی عید ہے، قیدی دی کیڑی عید ہے، کیا عید ہے قیدی کی، لوگ کپڑے ہی نہیں پہنتے، کسی کو گلے ہی نہیں ملتے، اور بات ٹھیک بھی ہے، قید قید ہے، آسائش لاکھ میسر ہوں اسیری پھر اسیری ہے، قفس میں آ ہی جاتا ہے خیال آشیانہ بھی، اسیری تو اسیری ہے، پرندے کو دیکھیے، پرندے کو ہوا میں اڑنے والا پرندہ، جب آپ اسے اٹھا کر پنجرے میں بند کرتے ہیں تو وہ پنجرے میں چونچے مارتا ہے، وہ پنجرے کو توڑنا چاہتا ہے، وہ جس کو عقل نہیں ہے، بے عقل مگر جاندار پرندہ بھی کہتا ہے میں پنجرے میں بند نہیں رہنا چاہتا، میں فضا میں اڑنا چاہتا ہوں، جب پرندہ بھی قفس میں بند نہیں رہنا چاہتا تو انسان قفس میں کیسے بند رہنا چاہتا ہے؟ لیکن دوستو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس بلوطن عزیز کی دھرتی پر آج بھی ایسے لوگ سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جو جیلوں میں ہتھکڑیاں پہنے ہوئے ہیں، بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، مگر فخر سے سر بلند کر کے کہتے ہیں یہ ہتھکڑی بیڑی تو دور کی بات ہے، نبی کے صحابہ کی عزت پہ جان بھی قربان ہوتی ہے تو دینے کو تیار ہے۔ دعا کیجئے، دعا کیجئے، دعا کیجئے ان لوگوں کے لیے، انہی کے دم قدم سے آج حق و صداقت کا پرچم بلند ہے، آسانیوں میں حق بات کہنا تو بڑا آسان ہے، اور مشکلات میں دن کی روشنی ہو، آپ راستہ چل رہے ہوں اور کہیں دیکھو میں کیسے بھاگ رہا ہوں، ہر آدمی یہ کہے گا سورج کی روشنی ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، تیزی سے بھاگنا کیا معنی رکھتا ہے، اور مزہ تو تب ہے تاریکی رات کی ہو تو اپنے راستے پہ بھاگ رہا ہو، مزہ تو تب ہے۔ عید کا دن آتا ہے صحابہ کے ماننے والوں پر، اللہ کے فضل و کرم سے 7 عیدیں میں نے جیل میں گزاری، ہمارے اسیر ہم سے پوچھتے ہیں قائد محترم یہ عید آ رہی ہے کیسے گزرے گی، رو کر گزارنا ہے یا مسکرا کے گزارنا ہے، کپڑے پہن کے گزارنا ہے یا سادگی سے گزارنا ہے، گلے مل کے گزارنا ہے یا تنہائی میں رو کے گزارنا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا تھا، ایک بات انہیں کہتا تھا، رونے کی ضرورت کیا ہے، پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے، کپڑے نہ پہننے کی ضرورت کیا ہے، اور یہی تو ایک عید ہے جو امی عائشہ کے لیے گزر رہی ہے. ہتکڑی اور بیڑی، حوالات، مقدمات، عقوبت خانے اور زندان، یہ ہماری وراثت ہے. ہم ایسے اکابر کی اولاد ہیں، ہم ان لوگوں کے پیروکار اور نقش کفے پا ہیں، اور کفش بردار ہیں ان لوگوں کے جن کی زندگیاں کبھی مالٹا کی جیلوں میں گزری، کبھی کالا پانی کے جزیروں میں گزری. دوستو، سپاہ صحابہ کیا ہے؟ غیرت کا نام ہے، غیرت کا نام ہے. یہ سبق دیتی ہے، پتھر مارو برداشت ہے، ظلم کرو برداشت ہے، تشدد کا نشانہ بناؤ برداشت ہے، ہتھ کڑی بیڑی پہناؤ برداشت ہے، تختہ دار پہ چڑھاؤ برداشت ہے، ہر ظلم برداشت ہے، مگر رسول اللہ کے صحابہ کی توہین برداشت نہیں ہے. ہم اصحاب رسول کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں تو دور کی بات ہیں، خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اگر اس راستے میں مجھے اپنے بچے بھی ذبح کرانے پڑے تو میں درگزر نہیں کر سکتا، کہ بچوں کی محبت اپنی جگہ ہے، بچوں سے زیادتی ہو قبول ہو سکتی ہے، بچے قربان ہو سکتے ہیں، مگر میں دین اور ایمان پہ سودے بازی نہیں کر سکتا ہوں. ہم ان شخصیات کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنے دودھ پیتے بچے نیزے کی انیوں پہ اچھال دیے. ہم کن کی عزت کی جنگ لڑتے ہیں؟ حکمرانوں سے کہتا ہوں، تم ہمارا راستہ روکتے ہو، تم ہمارے ساتھ طرح طرح کے حربے آزماتے ہو، کچھ تو غور کرو. سنا یہ ہے کہ ہمارے موجودہ حکمران اپنے والد کا بڑا احترام کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے. ہمیں بتایا گیا کہ وزیر اعظم اور وزیر اعلی اپنے والد محترم کے پاؤں میں جوتے ڈالتے ہیں، بڑی خوشی کی بات. شاید موجودہ حکمرانوں کو یہ دولت اور یہ حکومت ملی ہی والدین کی دعاؤں کے بدلے، شاید انہیں یقیناً ایسا ہے. اب میں پوچھتا ہوں، حکمرانوں، اگر کوئی شخص تمہارا مخالف، تمہارے اپوزیشن پارٹی کے لوگ، وہ روزانہ تمہیں گالیاں دیتے ہیں، تم برداشت کرتے ہو، لیکن کیا تم یہ بات برداشت کرو گے کہ اپوزیشن کے لوگ تمہارے باپ کو گالی دیں؟ ایسا نہیں ہوگا. اگر اپوزیشن نے حکمرانوں کے والدین کو گالی دی تو حکمران کہیں گے زیادتی کی حد ہو گئی، زیادتی کی حد ہو گئی، ہمیں جو چاہتے کہہ لیتے مگر ہمارے والدین کی توہین نہ کرتے. اگر آپ اپنے والدین کی عزت اور حرمت کے اتنے پاسدار ہیں، اتنا احساس ہے، تو مجھے بتلاؤ، اس امی کا بھی تو ہم پر حق ہے کہ جس امی کو میری اور آپ کی امی قرآن نے کہا ہے. میں کہتا ہوں، سکی ماں کی عزت اور آبرو کا تحفظ انسان نہ کر سکے، گزارا ہو سکتا ہے، امی عائشہ کی عزت کا تحفظ نہ کر سکے تو ایمان جاتا ہے، گزارا نہیں ہو سکتا. ہمارا کوئی یہ مطالبہ نہیں کہ فلاں طبقے اور گروہ کو ملک سے نکال دو، کوئی نہیں. ہم یہ نہیں کہتے انہیں قتل کر کر کے مار دو. میں نے بارہا کہا کہ سپاہ صحابہ پر مت الزام لگاؤ کہ سپاہ صحابہ قتل و غارت پر یقین رکھتی ہے، یہ بات غلط ہے. یہ بات 4 سال، 4.5 سال تک مجھے مسلسل تفتیش کے مراحل سے گزارا گیا، آخر ساری ایجنسیوں کو کہنا پڑا اعظم طارق اور سپاہ صحابہ کی قیادت کا قتل و غارت گری سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور ویسے میں پوچھتا ہوں مثال کے طور پر، ویسے کہتا ہوں، مجھے کئی لوگوں نے کہا آپ جرنیل جو ہیں. میں نے کہا جرنیل اس لیے ہوں کہ میری جماعت سپاہ جو ہے، تو سپاہیوں کا جرنیل تو ہوتا ہے. کہتے جی آپ جرنیل ہیں، آپ حکم دیتے ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، آپ کے پاس دلیل تو ہے نہیں، ثبوت تو ہے نہیں. ویسے ایک بات بتلاؤ، اگر کسی دن میں بھرے مجمع میں کہہ دوں کہ اج شیعہ دا جنازہ کٹ ہی دیو تے پھر کوئی رہ جائے گا؟ اگر میں مولانا حق نواز شہید، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی شہید، مولانا اسحار القاسمی شہید، یہ ذہنیت رکھتے ہوتے کہ قتل و غارت گری مسئلے کا حل ہے، تو پھر میاں صاحبان اکا دکا واقعات نہ ہوتے، ایک طرف سے ہی صفائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا. لیکن ہم دلائل کے لوگ ہیں. آپ جنگ والے جانتے ہیں، مولانا حق نواز شہید سے بڑھ کر مدلل، پرجوش اور ولولہ انگیز خطاب کوئی کر سکتا ہے؟ لیکن پانچ سال مولانا حق نواز شہید نے سپاہ صحابہ کے پلیٹ فارم سے تقریریں کی، کبھی ان کی کسی تقریر پر کوئی فساد ہوا، کوئی جھگڑا ہوا، کوئی قتل و غارت گری ہوئی؟ اس کا صاف مطلب ہے کہ مولانا حق نواز دلائل پر یقین رکھتے تھے، تبھی کچھ نہ ہوا. اور کبھی ہم نے اپنی تقریر میں دلائل سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کی. ہم دلیل کے لوگ ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. لا قانونیت ہمارا شیوا نہیں ہے، اور میں حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں ہمیں لا قانونیت کی طرف مت لے جاؤ، ہم نہیں جانا چاہتے. اور پھر جس کی قوم اسے اسمبلی میں پہنچائے، وہ اپنے موقف کو اسمبلی میں قانون کے ذریعے سے منوانے کی طاقت رکھتا ہو، اسے